Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi kareem. Amma ba'd. Hazrat Sufiya Ikram ke paas Buzurgane Deen aur Allah ke nazdeek unki nazar ki gehrai, شعور کی بیداری, حقیقتوں سے آگاہی کی وجہ سے بنیادی چیزوں کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے. اعمال کی خرابیاں, اخلاق کی خرابیاں, اعتقاد کی کوتاہیاں, دنیاوی معاملات میں بگاڑ, معاشرت میں خرابیاں, معاملات میں بے اعتدالیاں, ان سب کے پیچھے وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا چیز کار فرمائے, کیونکہ ان کی نظر گہرائی تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے. اسی لیے وہ اصل بنیاد کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں. چنانچہ انسان کا جو دل ہے وہ ان کے نزدیک بہت ہی اہم ہے, اس کو وہ اپنی محنت کا میدان بناتے ہیں. اس سلسلے میں کچھ مختصر سی بات یہاں آپ کو سنائی جا رہی ہے. دل کے روحانی بیماریاں بہت زیادہ ہیں, جن کا اثر پوری انسانی زندگی پر پڑتا ہے. یہاں انہوں نے ایک لفظ پڑھایا ہے, دل کے روحانی بیماریاں, روحانی امراض. اس واسطے کہ دل کے جسمانی اور مادی امراض بھی ہوتے ہیں. دل کا پھیل جانا بھی ایک مرض ہے, دل میں دوران خون کا متاثر ہو جانا بھی ایک مرض ہے, دل کی حرکت میں بے اعتدالی کا پیدا ہو جانا بھی ایک مرض ہے. لیکن یہ وہ بیماریاں ہیں جس سے جسم بگڑتا ہے, جسم خراب ہوتا ہے. یہاں وہ بیماریاں مراد نہیں ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ روحانی بیماریوں کے لیے جو علاج بتایا جا رہا ہے, اس علاج سے دل کی یہ ظاہری بیماریوں کے دفع کرنے میں بھی مدد ملتی ہے. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی. یہاں موضوع بحث وہ جسمانی مادی امراض نہیں ہیں, روحانی امراض ہیں. البتہ جسمانی مادی جو امراض ہوتے ہیں, ان امراض کے دفعیے میں روحانی بیماریوں کے لیے جو علاج بتایا جا رہا ہے اس سے مدد ملتی ہے. دل کے بیمار لوگوں کے لیے موجودہ سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں جو مختلف چیزیں ان کے دل کو قوی کرنے, مضبوط بنانے, استعداد و صلاحیت بڑھانے اور اس میں بہتری پیدا کرنے کے لیے جو تدبیریں ان لوگوں نے سوچیں, ان میں سے ایک یہ کہ انسان کس قسم کی آواز نکالے, کس چیز کا زبان سے اظہار کرے جس کی وجہ سے اس کے دل کی کیفیت میں بہتری پیدا ہو, اس کے بارے میں تحقیق کرے. ہنسنے کا ایک عمل بتائے, کوئی اور لفظ بولنے کا ایک عمل بتائے, کسی اور قسم کی بات کرنے کا ایک عمل بتائے اور آلوں سے دل کی کیفیت کو دیکھتے رہے. اسی درمیان میں ان لوگوں نے ایسے بیماروں سے یوں کہا کہ اللہ بولو. تو مشینوں میں ان لوگوں نے دل کی کیفیت دیکھی تو یوں کہا کہ جتنی ہماری بول کی لین کی تدبیروں میں دل کی منفعت ہے, اس میں سب سے زیادہ فائدہ اللہ بولنے میں ہے. اس واسطے اب دل کے بیماروں کو مقرر کر دیے, صبح میں شام میں 60-60 وقت, 80-80 وقت اللہ اللہ بولا کرو. یہ دنیا کے ڈاکٹروں کی بات بول رہا ہوں میں, اس لیے سنا رہا ہوں کہ دل کے روحانی امراض کے علاج کے لیے جو بات یہاں آپ کو سنائی جا رہی ہے, اس سے اصل مقصود تو روحانی امراض کا علاج ہے. باقی دل سے متعلق جو جسمانی امراض ہیں ان کے دفعیہ میں اس سے مدد مل سکتی ہے. تو کہتے ہیں کہ دل کے روحانی بیماریاں بہت ہیں, जिनका असर पूरी इंसानी जिंदगी पर पड़ता है। इनमें चंद बीमारियां निहायत खतरनाक हैं। इनमें से हर एक सिर्फ एक मरज नहीं बल्कि सैकड़ों अमराज के वजूद में आने का सबब है। इसीलिए हर वो मोमिन जो अल्लाह ताला से शर्म हया की सिफत से मुत्तसिफ होना चाहता है, होना चाहिए कि वो ईमान का हमतरीन शोभा है। ईमान की 70 से ज्यादा शाखें हैं, उनमें सबसे ऊंची कौले ला इलाहा इल्लल्लाह और सबसे मामूली रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज का हटाना। अब बीच की बहुत सी हैं, लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीच की सिफात में से सिर्फ एक सिफत बयान की और वो है हया। इतनी अहमियत होंगी जो तमाम सिफात को अपने अंदर समेटे हुए। शर्म जिसे कहते हैं, आदमी के अंदर उनमें पाई जाने वाली वो खुसूसियत जिसकी वजह से आदमी हर ऐसे अमल, हर ऐसे कौल और हर ऐसी हरकत से अपने आप को रोके रखता है जो किसी अहम शख्सियत के सामने करना ठीक नहीं होता, वो कैफियत का नाम हया है। मौलवी को देख के गाली देते हुए जुबान बंद कर लेते ना, तो वो जो इनके सामने ठीक नहीं, ये है हया। इमाम को देख के सिगरेट पीछे कर लेते नहीं, वो जो अंदरून में जो सबब है कि भाई ये जो हरकत है ये यार इनके सामने नहीं होने चाहिए, ये जो अंदरून में है। खवातीन में बस पाया जाता है कि कोई भी मर्द सामने आता है तो चुप जाती है। वो जो कैफियत है अंदरून में, ये जो वस्फ है, ये जो खसूसियत है, ये जो तकाजा और दाइया है, यही हया है। और जाहिर है कि सबसे ज्यादा लिहाज तो उस्ताद के मुकाबले में, शेख के मुकाबले में, इमाम के मुकाबले में, माँ बाप के मुकाबले में, किसी बड़े खानदान की शख्सियत के मुकाबले में सबसे ज्यादा लिहाज तो परवरदिगार आलम का होना चाहिए। और वो बस अगर जिला पा जाता है, जिंदा रहता है, तो फिर ऐसी सूरत में आदमी की जिंदगी कायदे की, सलीके की, तरीके की हो जाती। इसीलिए हर वो मोमिन जो अल्लाह ताला से शर्म हया की सिफत से मुत्तसिफ होना चाहता है, उस पर लाजिम है कि वो अपने दिल को खास तौर से दर्ज ज़ेल बीमारियों से महफूज रखे। बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ आसानी से समझ में आने, याद रहने के लिए या जिन चीजों की तरफ खुसूसियत से ज्यादा तवज्जो रखने के लिए बताया जा रहा है, एक बीमारी है दुनिया की मोहब्बत। छोटी बीमारी है, हजारों बीमारियों की एक बीमारी है, और इसी मोहब्बत को निकालने के वास्ते लफ्ज दुनिया की का मफहूम जहन में रखना। धनी से धनी, निकम्मी, बेकीमत, बेहैसियत, रद्दी। इसीलिए हमारे हजरत सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह कभी कभी फरमाते थे, इजाजत नहीं है यहां से खुद से जाने की, वरना ये खराब दुनिया में कौन रहने को तैयार। खराबियां खराबियां, अयूब ही अयूब, नकाइस ही नकाइस, मसाइब ही मसाइब, आफात ही आफात। दुनिया जो बनी धनी, धनी माना निकम्मी, बेकीमत, बेहैसियत, रद्दी मान। अब उसकी मोहब्बत निकालने के वास्ते ये लफ्ज की तरफ ध्यान देने, तवज्जो करने के लिए बोल। करीब भी है आखिरत के मुकाबले में बोल के भी दुनिया बोल, लेकिन परवरदिगार आलम ने जो पुराने पाक में जगह जगह फरमा दिया है, बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरत खैरुन व अबका। तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो हालांकि आखिरत बहुत ही अच्छी है, शानदार है, दुनिया के मुकाबले में बहुत अच्छी। वह अब खा शानदार भी, पाएदार भी, रहने वाली भी है, دنیا رہنے والی نہیں ہے, آخرت رہنے والی. دنیا بہتر نہیں ہے, آخرت بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وللآخرت خیر لک من الاولی, آخرت بہتر ہے آپ کے پاس دنیا سے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا, جو اللہ کے پاس ہے وہ رہنے والا ہے. کل شیء ہالک, ہر چیز ختم ہو جائے گا. کل من علیہا فان, ہر چیز کو فنا ہے. اسی لیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں کوئی صاحب کوئی مکان خریدنے کے واسطے کسی سے بات چیت کر لے کے لکھائی پڑھائی کے واسطے کہ ذرا آپ لکھ دیجئے, قاعدے قانون سے لکھ دے سکتے تو لکھے گا. کیا لکھے؟ ایک دھوکہ کھانے والے نے دھوکہ کھائے ہوئے سے مکان خریدا, نہ بیچنے والا رہے گا, نہ خریدار رہے گا, نہ ہی مکان رہے گا. ذہن منتقل کرنے کے واسطے اس میں ایسی چیز کی محبت دل میں بسی. کہتے ہیں کہ دل کے روگوں میں, دل کے بیماریوں میں, دل کے امراض میں, وہ امراض جو ایک مرض نہیں سینکڑوں بیماریوں کے وجود میں آنے کا سبب ہے, ان میں سے ایک دنیا کی محبت, دوسری بغض و عداوت, دوسروں کے بارے میں دل میں خراب جذبات, دشمنی, کینہ کپٹ, ناراضگی, جس سے ہمارا کوئی اصلا کوئی کام متعلق ہی نہیں. ہماری آخرت کے جو اصل کام ہے اور یہ دونوں بیماریوں کی جو بنیادی سبب ہے وہ یہ ہے کہ آخرت سے غفلت دل کی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری. واقعہ یہ ہے کہ اگر ذکر کی ہوئی بیماریوں سے دل کو پاک کر لیا جائے تو انشاءاللہ روحانی اعتبار سے دل پوری طرح سے ہتیاب ہوگا, اور پورا جسم انسانی اطاعت خداوندی کے جذبے سے سرشار اور گناہوں سے محفوظ ہو جائے. دل کو ہر طرح کی اخلاقی بیماریوں, روحانی امراض سے پاک رکھنے کے لیے تزکیے کی ضرورت ہوتی ہے, جس کا حاصل یہ ہے کہ دل کو اتنا صاف ستھرا کر لیا جائے کہ وہ برے اخلاق سے خود بخود نفرت کرنے لگے. گندگی ہی میں آدمی رہتا رہے تو مکان گندا ہوتا رہے, جگہ گندی ہوتی رہے, زندگی گزارتا رہے, لیکن اگر آپ پاکیزہ صاف ستھرے ماحول میں جہاں ہر چیز سلیقے کی, طریقے کی, صفائی والی, خوشبو سے معمور, پاکیزہ, نظیف اور نہایت ہی دیدہ زیب چیزوں کے ساتھ میں مزین, پرفضا ایسے ماحول میں درسے تک رہے, اس کے بعد میں کسی گندی جگہ کو آئے تو وہاں رہنا تو دور کی بات ہے, وہ ایک نظر جو پڑ جاتی ہے اسی سے آدمی کے سر میں درد ہونا شروع ہو جائے. تو اتنا صاف کرنا دل کو, اتنا صاف کرنا, اتنا صاف کرنا کہ خود ہی بری جو چیزیں ہیں اس سے نفرت ہونے لگے اور اخلاق فاضلہ کا شوقین بن جائے. جب آدمی کا دل مزکا اور مجلہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے رضا الہی کا راستہ سہل اور آسان ہو جاتا ہے. اسی بنا پر قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بتاتے ہوئے بطور خاص ویزکیہم کو ذکر کیا گیا, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر پوری توجہ رکھی, یہاں تک کہ آپ کی صحبت اور بہترین تربیت کی بدولت وہ صحابہ امت کے تمام بعد میں آنے والے اولیاء, مشائخ, علماء سے افضل قرار پائے اور ان کو زبان نبوت سے نجوم ہدایت کا لقب عطا ہوا, ہدایت کے ستارے. تزکیے کے بعد ان کی صفات عالیہ کیا تھیں حضرات صحابہ کی, ان کا ذکر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیان کردہ الفاظ کی ترجمانی میں یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جس کو پیروی کرنی ہو وہ مرحومین کی پیروی کرے, اس لیے کہ زندہ لوگ فتنے سے محفوظ نہیں, اور وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو اس امت میں سب سے افضل تھے, جن کے دل سب سے زیادہ نیک تھے, جو علم کے اعتبار سے سب سے گہرے اور تکلفات میں کمتر تھے, تکلف نہیں ہوتا تھا حضرات صحابہ کرام کے پاس. اللہ تعالی نے جن کو اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے منتخب فرما لیا تھا, لہذا ان کی فضیلت پہچانو, ان کے نقش قدم پر چلو, جہاں تک ہو سکے ان کے اخلاق و سیرت پر مضبوطی سے قائم رہو, کیونکہ وہ سیدھے راستے پر گامزن. الغرض دل کو قساوت سے, سختی سے محفوظ کر کے صاف ستھرا اور نیکیوں کا عادی بنانا ہر مومن کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے محنت اور ہمت بلند کرنے چاہیے. جو شخص جتنا زیادہ تزکیے میں آگے بڑھے گا اتنا ہی قرب خداوندی میں آگے بڑھتا چلا جائے گا اور رحمت الہی سے مالا مال ہو جائے گا. نسبتیں حاصل بہت سی ہیں غلام, زندگی گلزار ہی گلزار. پروردگار عالم جب مل جاتے ہیں نا کسی کو, پھر ہمیشہ مزے میں رہتا. دیکھنے والے کو کبھی کبھی ایسا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ شاید کچھ تکلیف میں ہے, مگر وہ اصل میں تکلیف میں نہیں رہتا, ہم تو مزے میں رہتا. بڑی چیز, سب سے بڑی چیز مل جانے کے بعد چھوٹی چیزوں کے طرف دھیان ہی نہیں رہتا, تو اس کا ملنا نہیں ملنا کیا. اب سوال یہ ہے کہ دل کا تزکیہ کیسے کیا جائے اور اس کو روحانی رذیل چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے. اس سلسلے میں رہنمائی فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کو صاف کرنے اور مانجنے کا آلہ ہوتا ہے, اور دل کی صفائی کا ذریعہ اللہ تعالی کا ذکر ہے, اور ذکر اللہ سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالی کے عذاب سے بچانے والی نہیں. ایک دوسری روایت میں ارشاد ہے ذکر اللہ شفاء القلوب, اللہ تعالی کا ذکر دلوں کے بیماریوں کے لیے شفا ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دلوں کو پاکیزہ کرنے کا ذریعہ اللہ تعالی کا ذکر مبارک, یعنی جتنا زیادہ ذکر الہی میں اپنے آپ کو لگائیں گے اتنا ہی دل صاف ہو, خیر کی توفیق عطا کی جائے گی, دل کی بیماریاں دور ہوں گی, جن کی بنا پر دل کو سکون و اطمینان کی دولت نصیب ہوگی. قرآن کریم میں فرمایا گیا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں, سن لو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ذکر کے بارے میں توجہ تو بار بار دلائی جاتی ہے, صبح شام کے اذکار بھی بتا دیے گئے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اتنی اتنی مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لو, اس کے باوجود پھر اس کی تکرار غائب ہوتی. بھائی اس کی تکرار اس واسطے ہے کہ تکرار کرتے کرتے سنتے سنتے سناتے سناتے کیا کیفیت ہو جائے, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم کے ہم مزدح بن جائیں, یعنی اللہ کی یاد دل میں جم جائے, دل کا رخ پروردگار عالم کی طرف ہو جائے, ہمیشہ یاد الہی میں مستغرق رہنے لگ جائیں. کیسے تھے ہمارے بزرگ ہمارے اکابر, اس کی ترجمانی آپ کلام غلام میں پڑھیں گے تو جگہ جگہ ملے گی کہ ان کی کہا ہے. اس جگہ حضرت فرماتے ہیں ان کا مخصوص انداز ہے اور خاص اصطلاح ہے, تیری یاد اور شہود پر میری زندگی کا سبات ہے، تیرا وصل میری حیات ہے، تیرا فصل میری ممات ہے. مگر سمجھ میں اکثر کو نہیں آیا. دو مراحل پورے کر لینے کے بعد کفر و کفریات، شرک و شرکیات سے اپنے آپ کو پاک کر لینے کے بعد، حسن عقیدہ حسن عمل کے حامل ہونے کے بعد، تقویٰ اور پرہیزگاری میں آگے قدم بڑھاتے ہوئے جب علم قرب آدمی کو حاصل ہونے لگتا ہے اور قرب الہی کے حقائق منکشف ہوتے ہیں اور آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہوں، میں اپنے بندے سے اقرب ہوں، میں اپنے بندے کا محیط ہوں اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں. یہ بھی باتیں سمجھ میں آنا شروع. یہ سب قرآن شریف ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ بتا دیجئے کہ میں تو پاس ہی ہوں. حضرات صحابہ نے پوچھا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، پروردگار ہمارا کہاں ہے؟ دور ہے تو ذرا زور سے بولیں، قریب ہے تو اس سے سرگوشی اور مناجات کریں. جواب میں اللہ نے فرمایا اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے میں تو قریب ہی ہوں. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قریب ہیں تو پھر اس کے بعد میں سوال پیدا ہوتا ہے کتنے قریب ہیں؟ اس کا جواب ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، انسان کی جو جان کی رگ ہے شہ رگ، اس سے زیادہ قریب ہیں. اور ایک جگہ فرمایا نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، تم سے تم جتنا قریب ہو اس سے زیادہ ہم تمہارے قریب ہیں. اس قدر ان کی قربت. وہو معکم اینما کنتم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہی ہے جہاں گئے تم. اینما تولوا فثم وجه اللہ، جدھر تمہارا رخ ہو ادھر اللہ ہی کی ذات. واللہ بکل شیء محیط، اللہ تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں. یہ سب قرآن شریف ہے نا. جب یہ مضامین کھلتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں باہر وہی دیکھنا یہ شہود کہلاتا ہے، اندرون میں وہی پانا یہ یافت کہلاتا ہے. اب ذرا سا سمجھو، تیری یافت اور شہود پر، آپ کو دیکھتے رہنے آپ کو پاتے رہنے ہی میں میری زندگی ہے، اور جس وقت میں جس لمحے میں یہ کیفیت منقطع ہو جائے وہی میری موت. تیرا وصل میری حیات ہے، تیرا فصل میری ممات ہے. لیکن اس تیسرے مرحلے پر پہنچنے کے واسطے یہ دو سیڑھیاں تو پار کرنا نا، اس کے واسطے جدوجہد ہے، محنت ہے، کوشش ہے. تو یہ جو ذکر کی کثرت کے بارے میں توجہ دلائی جاتی رہتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے ہمہ وقتی طور پر آدمی پروردگار عالم کو یاد رکھنے والا بن جائے، اس کا دل یاد الہی سے سرشار ہو. ظاہر ہے کہ آدمی مطمئن اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ اسے آئندہ کی زندگی میں کوئی خطرہ درپیش نہ ہو، اور جو شخص گناہ کرنے والا ہے وہ مطمئن نہیں ہو سکتا. اس لیے اسے آئندہ اپنی بدعملیوں کی سزا کا خطرہ ہمیشہ دامنگیر رہے گا، جو اس کی زندگی کو مقدر کرتا رہے گا. اس سے معلوم ہو گیا کہ دنیا اور آخرت میں وہی لوگ اطمینان و عافیت میں رہ سکتے ہیں جو ذکر الہی میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں اور گناہوں سے بچتے رہیں. مطلق ذکر الہی کے ساتھ خاص طور سے استغفار کو بھی احادیث طیبہ میں دل کی صفائی اور پاکیزگی کا سبب بتایا گیا ہے. جیسے ذکر الہی دل کی صفائی کا سبب ہے، ایسے ہی خصوصیت سے احادیث مبارکہ میں استغفار کو بھی دل کی صفائی اور پاکیزگی کا سبب بتایا ہے. کتاب الدعاء طبرانی میں یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے ان للقلوب صدا كصد النحاس وجلاؤها الاستغفار، دلوں میں بھی تانبے کی طرح زنگ لگتا ہے جس کی صفائی کا ذریعہ استغفار ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا میرے دل پر غبار سا آ جاتا ہے، چنانچہ میں ہر دن 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. دیگر احادیث میں بھی کثرت سے استغفار کرنے کی تاکید وارد ہوئی ہے. اس کے ذریعے دل کی صفائی کی اصل وجہ یہ ہے کہ گناہوں پر ندامت کے ساتھ جب آدمی استغفار کرے گا تو نداوت و شرمندگی کی بنا پر خود بخود دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی اور رب العزت کی بڑائی اور اپنی عاجزی کا احساس پیدا ہوگا, اور یہ احساس دل کے تزکیے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے. تدبیر دل کی صفائی کے لیے ایک ہے ذکر اللہ کی کثرت, دوسرا ہے استغفار کی کثرت, تیسرے دل کی صفائی کے لیے اللہ والوں کی صحبت بھی بے مثال تاثیر رکھتی ہے. قرآن کریم میں فرمایا گیا ارکعوا مع الراکعین اور کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو جیسی ہدایات دے کر اس جانب رہنمائی فرمائی ہے کہ اعمال صالحہ کا شوق اور بری باتوں سے بے رغبتی کا ملکہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی صحبت میں وقت لگانا اور ان کے دامن فیض سے وابستہ ہونا بھی انتہائی مؤثر اور مفید ذریعہ ہے. رمضان المبارک میں اعتکاف کی عبادت بھی اسی مقصد سے مشروع کی گئی ہے کہ آدمی کو ایسا ماحول ملے جہاں رہ کر وہ ایک سوئی کے ساتھ عبادت طاعت میں وقت لگا سکے اور گناہوں کی جگہوں سے محفوظ رہ سکے. تجربہ یہ بتاتا ہے, صاحب کتاب لکھتے ہیں, تجربہ یہ بتاتا ہے کہ دلوں کا تزکیہ محض کتابیں پڑھ لینے اور معلومات کے ذخیرے جمع کر لینے سے ہرگز نہیں ہو سکتا, بلکہ اس مقصد کی تحصیل کے لیے اصحاب معرفت اولیاء اللہ سے وابستگی اور ان کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت پڑتی. اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح آدمی جسمانی امراض کے علاج کے لیے بہترین اور قابل ڈاکٹر کو تلاش کر کے اپنے کو اس کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کر کے اور پرہیز کا اہتمام کر کے شفا حاصل کرتا ہے, اسی طرح اپنے روحانی امراض کے علاج کے لیے بھی ماہر روحانی طبیب تلاش کرنا چاہیے. دل کے چھپے ہوئے امراض کا آدمی خود اپنا علاج نہیں کر سکتا, نفس کے مکائد اتنے خطرناک ہیں اور شیطان کے فریب اتنے گہرے اور باریک ہیں کہ ان کا ادراک خود آدمی کو نہیں ہو سکتا, بلکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کو آدمی عین عبادت سمجھا رہتا ہے وہی اس کے لیے ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ اور زہرناک ہوتی. اس طرح کے امراض کی تشخیص شیخ کامل ہی کر سکتا ہے. اب یہ کیسے پتا چلے کہ کون شیخ کامل ہے اور کون ناقص؟ تو اس سلسلے میں حضرت مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے درج ذیل 10 علامتیں بتائی جن کو دیکھ کر شیخ کامل کو پہچانا جا سکتا ہے. بہت سے لوگ اصلاح کے سلسلے میں پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی کہاں مناسب ہے, کیا ہے کیا نہیں. کچھ لوگوں کی نشاندہی ان کے مزاجوں کے حساب سے کر دی جاتی ہے, بعض لوگوں کے واسطے عمومی حیثیت سے کچھ نشانیاں اور علامتیں بتلا دی جاتی ہیں, اور بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کسی سے متعلق ہوتے ہیں تو پھر کسی اور سے متعلق ہونا چاہتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو اس لائن کی ضروری ہدایات و معلومات ہیں وہ بھی حاصل کرتے رہنے چاہیے. شیخ کامل وہ ہے جس میں یہ علامتیں ہوں, بقدر ضرورت علم دین رکھتا ہو, بہت ضروری شرط ہے, کچھ ہے نہیں کچھ نہیں جانتے. گزشتہ پیوستہ کسی مجلس میں آیا تھا نا, ایک صاحب بہت باریک باریک قسم کی باتیں پوچھ رہے تھے کسی بزرگ کے پاس رہ کر ایک عرصے تک. انہوں نے پوچھا کہ بھائی ذرا نماز سے متعلق مسائل تو سمجھاؤ, تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتا نہیں. بقدر ضرورت علم دین رکھتا ہو, عقائد اور اعمال و اخلاق میں شرع کا پابند ہو. شرع شریف اسلام کے جو عقیدے ہیں, اسلام کے جو اعمال و اخلاق ہیں اس کا پابند ہو. دنیا کی حرص نہ رکھتا ہو, لوگوں کے مال پر چیزوں پر اس کی نظر نہیں. یہ تو بہت بڑی دولت تقسیم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان سے دنیا دنی لینے والے نہیں ہوتے. ایک کوڑے کی حیثیت بھی نہیں رہتی ان کی نگاہ میں پوری دنیا کی. تو وہ دنیا پر کے سلسلے میں ان پر نظر کیسے رکھیں گے؟ آنے والا تو آ رہا ہے بڑی چیز لینے, اور جس کے پاس میں آ رہا ہے وہ اس سے چھوٹی چیز کا امیدوار, بے حیثیت چیز کا خواہش مند ہے اور آرزو مند ہے. دنیا کے حرص نہ رکھتا ہو, آپ یہ مت سمجھنا مجھے کامل ہونا ہی نہیں ہے تو میں حرص رکھ سکتا ہوں, یہ مت سمجھیے. آپ یہ سب خرابیاں ہیں, اس لیے گنا دی جا رہے ہیں کہ اپنے اندر نہ آنے پائیں. کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو, کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہوں کہ میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں, یہ بھی دنیاوی شعبہ ہے, یہ بھی دنیاوی شعبہ ہے. آج بات لوگ کبھی کبھی بولتے ہوں سر کیا بات ہے, نہیں مانو محلے میں سارے لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے رہتے, ستاتے رہتے, حالانکہ سب سے زیادہ پابند میں ہی ہوں پورے محلے میں. دنیا کی حس نہ رکھتا ہو, کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو کہ یہ بھی دنیا کا شعبہ ہے. کسی شیخ کامل کی صحبت میں چندے رہا ہو کچھ عرصہ, کسی شیخ کامل کی صحبت میں رہا ہو, علامتیں ہیں شیخ کامل کی, اس زمانے کے منصف علماء اور مشائخ اس کو اچھا سمجھتے ہیں. جس زمانے میں وہ ہے اس زمانے کے انصاف پسند جو علماء ہیں اور اس زمانے کے جو اہل اللہ ہیں اس کو اچھا سمجھتے ہیں. بنسبت عوام کے خواص یعنی سمجھدار دیندار لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوں, بنسبت عوام کے خواص یعنی دیندار لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوں. ایک اور اہم علامت ہے, جو لوگ اس کے مرید ہیں ان میں اکثر کی حالت شریعت کے اعتبار سے اور دنیاوی حرص کی قلت کے اعتبار سے اچھی ہو. زیادہ تر اس کے جو مرید ہیں پابند شرع رہتے ہیں اور مال کی طلب نہیں رکھتے ہوں, اور کیسا ہو, کہتے ہیں وہ شیخ تعلیم و تلقین میں اپنے مریدوں کے حال پر شفقت رکھتا ہو اور ان کی کوئی بری بات سن کر یا دیکھ کر ان کو روک ٹوک کرتا ہو. اسی طریقے سے سنیں, کامل شیخ کون ہے, بہترین شیخ کون ہے, جو مرید کی غلطی کو دیکھ کر روکے ٹوکے, اور مرید ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی جانب سے بغیر کسی رکاوٹ کے اجازت ہو کہ شیخ تھوکے, اس کے بغیر کہاں کا مرید ہے یہ, ہم اپنی طرف سے بڑھایا ہمارا اس میں نہیں ہے. کوئی بری بات سن کر یا دیکھ کر ان کو روک ٹوک کرے, یہ نہ ہو کہ ہر ایک کو اس کی مرضی پر چھوڑ, جسے جی میں جو آیا کرتا چلا جا. اسی واسطے اگر آپ حضرات آئیں گے خانقاہ وغیرہ میں تو یہ ٹوٹی کھول کے کھلا وضو کرنے کی اجازت بھی نہیں ملے گی, وہاں تو متعینہ ٹوٹا لوٹا اس کو باندھ کے رکھیں گے, بقدر ضرورت پانی سے وضو کرنے کی عادت ڈالو. کھول کے بیٹھ جا رہے ہیں, چار چار لوٹے پانچ پانچ لوٹے ایک وضو میں, نماز اللہ کا حکم پورا کرنے جا رہے ہیں پانی کا اسراف کرتے ہوئے, تو کیا رونا کیا نورانیت آ جائے. اتنی پابندی کرنا پڑے, زبان بھی بند, اور جو پلاسٹک کا ٹکڑا ہے وہ تو بند ہی رہنا چاہیے وہاں کے قیام کے زمانے میں, لائے گی کوئی شدید ضرورت. ایسا نہیں کہ اس کو اس کی مرضی پر چھوڑ دے, یہ آٹھویں علامت تھی. نویں علامت, اس کی صحبت میں چند بار بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی ہو اور حق تعالیٰ کی محبت میں ترقی محسوس ہوتی ہو. دسویں علامت ہے, خود بھی وہ ذاکر و شاغل ہو کہ بغیر عمل یا عزم عمل تعلیم میں برکت نہیں ہو. یہ دس علامت ہے. جس شخص میں یہ علامات ہوں پھر یہ نہ دیکھے کہ اس سے کوئی کرامت بھی صادر ہوتی ہے یا نہیں, या उसको कष्ट भी होता है या नहीं, या ये जो दुआ करता है वो कबूल भी हो जाती है या नहीं, या ये साहिब तसर्रुफात है या नहीं। क्योंकि ये चीजें मशीहत के लवाजिम या विलायत की अलामतों में से नहीं है। कोई दौर अल्लाह के फजल से मज़कूरा सिफात मज़कूरा अलामात से मुत्तसिफ औलिया और असहाब मारिफत से खाली नहीं रहा है। साहिब किताब लिखते हैं, कोई दौर अल्लाह के फजल से इन अलामात के रखने वाले औलिया और असहाब मारिफत से खाली नहीं रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ऐसे अकाबिर मौजूद हैं, जिनसे वाबस्ता होकर हजारों हजार अफराद दिलों के तज़किये पर मेहनत कर रहे हैं। तो ये चंद चीजें हैं, उसका ख्याल रखना, दिल अच्छा बनाना, उसके वास्ते जिक्र इलाही की कसरत, इस्तग़फ़ार की कसरत, अहलुल्लाह की सोहबत और अपना इस्लाही रब्त ताल्लुक किसी ऐसे शेख से जो हमारी अपनी निगाह में शेख कामिल हो और जिसके पास बैठने से अपनी जात को ज्यादा नफा महसूस होता हो और उससे मुनासबत हो, उससे भरपूर इस्तेफादे का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह जल्ले शानहु सही इल्म अमल की सब तौफीक अता फरमाए। कल सुबह हफ्ता और इतवार दो दिन, कल सुबह से महबूब नगर में दो रोजा सिलसिले का इस्तेमाल है, मदरसे अलकौसर महबूब नगर शाह साहब गुट्टा पर। आप हजरात में से जो आज शाम पहुंच सकता हो रात में वहां पहुंच जाए, और जो किसी वजह से रात ना पहुंच सके तो कम से कम सुबह की अव्वलीन सातों में, यहां से दो ढाई घंटे के सफर की मसाफत पर है वो, पहुंचे ताकि कम से कम दूसरी मजलिस से वो वहां के प्रोग्राम से फायदा उठा सके। इसका ख्याल रखें, खवातीन को भी लाना चाहें तो महरम के साथ खवातीन आ सकती हैं, और मखसूस सिर्फ इस्लाह की नीयत से इस्तेफादे की नीयत से ईमानी और दीनी एतबार से अपने अंदरून में तहरीक बढ़ाने की नीयत से अल्लाह को राजी करने के कसद से आना चाहिए। यानी कि कोई और नीयतें उसमें रख ली जाए, घर में रहते रहते बेजार हो गया कि मैं एक दो दिन जाके आ जाऊँगा, अब तक महबूब नगर जाना ही नहीं हुआ, देखेंगे वो जिला कैसा है जी, उस किस्म की चीज़ें नहीं, नीयत पाकिजा रखते हुए शरीफ होने की कोशिश फरमाएं। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم أعنا بالعلم وزيدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية صل وسلم وبارك على سيدنا محمد